سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ چغل خوری سے متعلق ہی مضامین چل رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں چغل خور کی بات کھل جانے بات کھل جائے تو انتہائی ذلت ہے. حضرت عتبہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو عبید اللہ قریشی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چند کلمات حاصل کرنے کے لیے دوسرے شخص کے پاس 700 فرسخ تقریباً 2000 میل کی مسافت طے کر کے پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تیرے پاس وہ علم حاصل کرنے کو حاضر ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے. مجھے آسمان کے متعلق بتائیے اور اس چیز کے متعلق جو اس سے بھی بوجھل ہے, زمین کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی طویل اور عزیز ہے, پتھر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی سخت ہے, آگ کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی زیادہ گرم ہے, زمحریر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے, اور سمندر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی گہری ہے, اور یتیم کے متعلق اور جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے, اور بعض روایات میں ہے کہ زہر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی زیادہ مہلک ہے. وہ شخص جواب میں کہنے لگا کہ کسی بے گناہ پر تہمت لگانا, کسی بے گناہ پر بہتان باندھنا آسمان سے بھی زیادہ بوجھل ہے, اور حق اور سچ زمین سے زیادہ وسیع ہے, اور قناعت والا دل سمندر سے زیادہ گہرا ہے, اور حرص کسی جسم کے لیے آگ سے بھی زیادہ گرم ہے, اور کسی رشتہ دار کی طرف محتاج ہونا جبکہ اس میں کامیابی بھی نہ ہو زمحریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے, اور کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے, اور چغل خور کی بات جب لوگوں میں کھل جائے تو وہ یتیم سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے, اور چغلی زہر سے بھی زیادہ مہلک ہے. پوچھنے والے نے بھی کیا زبردست سوالات کیے اور بتانے والوں نے بھی کیا زبردست جوابات دیے. سمجھنے کی ضرورت ہے اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے سوال کیے مجھے آسمان کے متعلق بتائیے اور اس چیز کے متعلق جو اس سے بھی زیادہ بوجھل ہے, زمین کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی طویل اور عریض ہے, پتھر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی سخت ہے, آگ کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی زیادہ گرم ہے, زمحریر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے, سمندر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی زیادہ گہری ہے, یتیم کے متعلق اور جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے, اور بعض روایات میں کہ زہر کے متعلق اور جو چیز اس سے بھی زیادہ مہلک ہے. وہ شخص جواب میں کہنے لگا کہ کسی بے گناہ پر بہتان لگانا آسمان سے بھی زیادہ بوجھل ہے. آدمی سمجھتا نہیں لیکن بہتان لگانے والا بہت بری طرح سے اتنا خطرناک اس کے اندر مبتلا ہوگا پریشانی میں, اور اس کی جو معافی تلافی نہیں کی اور پھر بھی وہ اسی دنیا سے اسی بہتان کے ساتھ گیا تو اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم کرے, بہت مشکل میں پھنسے گا. اور حق سچ بات زمین سے زیادہ وسیع ہے, اور جو آدمی بھی حق پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائیں گے اور اس کو کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. اور قناعت والا دل سمندر سے زیادہ گہرا ہے. آدمی میں قناعت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو عطا فرمایا ہے جائز اور حلال طریقے سے اور ذریعے سے, اس پر وہ اکتفا کر لے اور ہائے ہائے کے چکر میں نہ پڑے, تو وہ شخص جو ہے بہت ہی سکون اور آرام میں رہے گا, اور اس کا دل ایسا ہے جیسے سمندر سے بھی زیادہ گہرا. اور حرص جو ہے انسان کو یوں سمجھ لیجئے کہ آگ میں دھکیل دیتا ہے, اور ایسی صورت میں آدمی حرص کی وجہ سے ہائے ہائے کرتا ہے اور اس کی ہائے ہائے جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد آدم کو اگر اللہ تعالیٰ 2 وادیاں سونے کی دے دے بھری ہوئی تو وہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھرے گی. یہ حالت آدمی کی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی بھی اللہ والے سے وابستہ ہو کر اپنے دل کی حالت کو اچھا نہیں کراتا. دل کی حالت جب اچھی ہوگی تو ایسی صورت میں پھر اس کو ہائے ہائے نہ رہے گی, اور ایسی صورت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا, اپنے اللہ کے دیے ہوئے پر خوش رہے گا اور اسی میں وہ مست مگن رہے گا. دونوں طرح کے لوگ دنیا میں ہر زمانے میں رہتے ہیں, قناعت اختیار کرنے والے بھی اور ہائے ہائے کرنے والے بھی. آپ اندازہ کیجئے کہ وادی جو ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے, کتنا وسیع اور عریض ہوگا کہ اس میں اگر سونا بھر دیا جائے تو اللہ جانے کتنی نسلیں جو ہیں وہ کھاتی پیتی رہیں, لیکن اس کو دو مل جائیں تو اس کے بعد وہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا کہ مجھے یہ بھی مل جائے. جیسا کہ آج کل آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں, حالات سن رہے ہیں کہ زندگی پر اتنا زیادہ بھروسہ کیا اور اقتدار پر کہ اب دنیا سے جانے کا سامان ہوا تو پتہ چلا کہ اتنی اتنی دولت جمع کی کہ المان والحفیظ, اور اپنے کام بھی آنے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا. تو اس طرح سے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہائے ہائے کی اور دولت کو جمع کیا لیکن وہ دولت ان کے کچھ کام نہ آئے. بغداد کے خلیفہ کے متعلق ہے کہ جب چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا اور ان کو پکڑ لیا تو ان کے سامنے ہیرے جواہرات تشت میں رکھ کے پیش کیے گئے کہ ان کو کھاؤ, اور اس کے بعد پھر ان سے کہا گیا کہ یہی وہ ہیرے جواہرات ہیں کہ جو تمہارے کام نہیں آئے. تو بہرحال انسان اپنی تمنا دل میں اتنی لمبی چوڑی رکھتا ہے, دنیا سے جانے والے بھی اتنے بتیرے گئے ہیں کہ جن کی تواریخ بہت موجود ہیں. خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے کتنے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. سکندر ذوالقرنین تو اتنا بڑا بادشاہ مشہور ہوا جس نے مشرق مغرب شمال جنوب وغیرہ کو فتح کیا اور اس کی سلطنت بہت وسیع ترین تھی, لیکن اس کے متعلق ہے کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, اور اس نے جانے کے وقت کہہ دیا تھا میرے ہاتھ کفن سے یوں نکال دینا, دیکھنے والے دیکھ لیں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو بہرحال اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی نہیں, جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے جو بھی اپنے لیے جمع کیا وہ سب یہیں چھوڑ گئے, اور اللہ کے پیارے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حلال طریقے سے آدمی نے کمایا, جو کچھ کھا لیا پہن لیا وہ ختم ہو گیا, اور آگے کے لیے جو اس نے بھیج دیا وہ باقی رہا, اور جو اس کے علاوہ رکھا وہ سارا جو ہے وارثوں کا حق ہو گیا. اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے واقعات تو ایسے ہوتے ہیں. خود قارون کا قرآن کریم میں ذکر ہے 20ویں پارے میں, جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قارون بھی اور اس کے خزانے بھی ہم نے زمین میں دھسا دیے. قارون کو اچھے لوگوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھائی تمہیں اللہ پاک نے اتنے اتنے خزانے دیے ہیں کہ جن کی چابیاں اونٹوں پر لگتی ہیں, اور کتنے ظاہر ہے کہ جن کی چابیاں اتنی وزنی ہوں اور اتنی بڑی بڑی ہوں تو ان کے خزانوں کا کیا عالم ہوگا. اس پر اس نے کیا کہہ دیا تھا متکبرانہ انداز سے, لوگوں نے کہا کہ اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو کچھ, تو کہنے لگا کہ اللہ نے کیا دیا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میری ہنر مندی اور علم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. اللہ پاک کو غصہ آیا, اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ تجھے تیرے ہنر اور عقل مندی اور علم کی وجہ سے ملا ہے تو تو بھی جا اور تیرے خزانے بھی جائیں. زمین کو حکم فرما دیا اور وہ زمین میں دھنسا, اس کے خزانے بھی زمین میں دھنس گئے, اور اس طرح سے وہ کسی طرح بھی اس کے کام نہ آئے. اسی طرح شداد جو ہے اس کا بھی اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت دی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا باقی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مقابلے میں اس نے جنت بنائی جس کا نام ارم رکھا. اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے, ان کی کیسی زبردست شان ہے, وہ اپنی شان جس عنوان سے بھی چاہیں دکھائیں, لیکن وہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے جو دنیا کا ہو جائے اور شیطان کے نرغ میں آ جائے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے اور وہ پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے. جب وہ بھول گیا تو اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں ارم جنت بنائی اور اس میں کتنے قیمتی قیمتی پتھر, کتنے قیمتی قیمتی مسالے لگائے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے آپ کے زمانے میں ہوتا اور ملتا اور اس کی قیمت لگائی جاتی تو کتنے ملکوں کو فائدہ پہنچتا اور کتنا زبردست جو ہے انقلاب آ جاتا کہ حالات اچھے ہو جاتے. لیکن اللہ پاک قادر مطلق نے بھی حضرت ملک الموت کو فرما دیا تھا کہ جب اس کی جنت مکمل ہو جائے اور یہ اندر جا کر دیکھنے کا ارادہ کرے, اس کا دروازے میں ایک قدم اندر ہو اور ایک باہر ہو تو اس کی روح کھینچ لینا. آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے ارمانوں سے جنت بنائی اس نے, مدتوں میں محنت کرائی, سب کچھ کیا, لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے دل میں حسرت باقی رکھی کہ اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. ہمارے دور میں بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے مشاہدات ہیں کہ آدمی کتنے کتنے پاپڑ بیلتا ہے, کیسے کیسے چکر چلاتا ہے, منصوبے بناتا ہے, کتنی دولت جمع کرتا ہے لیکن کام نہیں آتی بالکل بھی. تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو جب بھول جاتا ہے تو وہ قناعت نہیں, حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سارے پیغمبروں کی تعلیم قناعت پسندی ہے, یعنی حلال طریقے سے اللہ پاک جو عطا فرمائے اس کو اختیار کر لے اور اس میں ہائے ہائے نہ کرے. دنیا کے اندر آدمی رہتے رہتے بہت اچھے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں اور بڑے اچھے اچھے کام بھی انجام دیے ہیں, اور ایسے دولت والے بھی اور بادشاہت والے بھی اور خزانے والے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے دیا, اس میں آزمائش ہوئی ان کی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے اور وہ ان کے لیے وبال جان بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کتنی خطرناک وعیدیں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس طرح سے اس مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے. جانور رکھنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ جانور ان کے لیے وبال بن جائیں گے, مال جو ہے وہ ان کے لیے وبال بن جائے گا, گلے میں توق بنا کر ان کو ڈال کر توق کو اور جہنم میں پھینکا جائے گا. غرض کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے اس دنیا میں عیش کر لیں, مزے اڑا لیں, لیکن آخرت میں برزخ میں بڑے مسائل اور بہت ہی مشکلات کا مسئلہ ہوگا اور آدمی وہاں چیخے گا پکارے گا جو بھی کچھ ہوگا لیکن کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا, داد فریاد نہیں ہوگی کوئی. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ حرص کسی جسم کے لیے آگ سے بھی زیادہ گرم ہے اور کسی رشتہ دار کی طرف محتاج ہونا جبکہ اس میں کامیابی بھی نہ ہو زمہریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے. آدمی کسی ایسے آدمی کی طرف متوجہ ہو کہ جہاں سے امید نہیں, تو ایسی صورت میں پھر وہ آدمی ذلیل اور خوار ہی ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کو وہاں سے ناامیدی ہوتی ہے, ناکامی ہوتی ہے, تو وہ اپنے دل میں بڑا پچھتاتا ہے اور رہ رہ کر سوچتا ہے کہ میں کاش کہ اس سے نہ مانگتا. آگے ارشاد فرمایا ہے اور کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھروں کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں پہلے پارے میں فرما دیا آدھے کے پہلے کہ مختلف قسم کے پتھر ہیں. بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن پر اللہ پاک کا ذکر ہو تو وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسے پتھر ہیں جو رونے لگ جاتے ہیں, جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, اور بہت سے پتھر وہ ہیں کہ جو بالکل پتھر خالص پتھر ہیں کہ وہ کسی کے بھی کام نہیں آتے اور بہت ہی زیادہ سخت تر. اسی طرح سے انسان کے دل, ان میں بھی مختلف قسم کے دل ہیں. انسان کا دل جو کافر ہیں ان کا دل بہت ہی زیادہ سخت ترین ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے, من جملہ ان کے ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ان کو حضرت وحشی نے کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو حضرت ہندہ کے کہنے پر شہید بھی کیا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا کلیجہ نکال کر دیا اور انہوں نے غصے کے اندر چبایا. ایمان لانے کے بعد پھر بہت ہی پچھتاتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ ہائے افسوس میں ایسی حماقت نہ کرتا. ایمان لیا ہے, اللہ پاک نے ان کی ایمان کی دولت کو مالا مال کر کے اور سعادت سے مالا مال فرما کے ان کو صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تھے تو آپ جب دیکھتے تھے ان کو, ان پر نظر پڑتی تھی تو اپنے چچا یاد آ جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے وحشی, کیا ہی اچھا ہو کہ تو میری نظروں سے دور ہو جائے, کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میرے دل میں تیری طرف سے ذرا بھی خرابی آ جائے گی تو تیرا ایمان جاتا رہے گا, کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. تو باہر کے وہاں سے پھر وہ چلے گئے تھے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا, جھوٹے نبی کا, اور اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو وہاں بھیجا سرکوبی کے لیے اور اس کے کام تمام کرنے کے لیے. تو اس میں حضرت وحشی بھی وہ تھے شریک, اور انہوں نے ہی اس کا شیطان کا جو ہے کام انجام دیا, اس کی گردن کاٹی اور نیزے پر لگائی اور دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی, جس مالک نے مجھ نالائق سے پہلے جو حماقت ہوئی تھی اس کے تدارک کا سامان فرما دیا. کہ ایک کام کفر میں ایسا کیا تھا کہ رہتی دنیا تک تذکرہ ہوگا, اور ایک کام اللہ پاک نے ایمان لانے کے بعد کرایا کہ رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ ہوگا اور اللہ پاک نے مجھے اس پر خلوع فرما دیا. تو بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہے. اسی میں اللہ پاک نے جب اپنی قدرت کا نشان نمونہ دکھانا چاہا, ایک صحابی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے دشمن, انہوں نے کوشش کی کہ آپ سے ان کو لے جائیں اور لے جانے کے بعد آگے لے جا کر آپ کو دھوکے سے قتل کر دیں. تو باہر کے اس طرح سے وہ لے گئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, بڑی خوشامد کی ان لوگوں نے. آپ نے چار پانچ آدمیوں کو ساتھ بھیج دیا, اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وحی کے ذریعے سے بھی اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ ان کو دھوکے سے لے جا رہے ہیں. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو اطلاع ہو جاتی ہے, اور جب اللہ پاک نہیں چاہتے تو پتہ نہیں چلتا. باہر کے ان ہستیوں کو لے گئے وہاں سے, اور دور لے جانے کے بعد ان کے آدمی وہاں چھپے ہوئے تھے, ان کو گھیرے میں لے لیا, اور اس طرح سے جو ساتھی تھے ان سب کو شہید کیا. اور یہ بھی جو تھے انہوں نے کہا, یا اللہ میری لاش پر ان کو قابو نہ دیجیے. وہ بھی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. اور اس طرح سے اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کے جسم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیاں ان پر مقرر فرما دی. جتنے بھی کفار آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ابھی رات ہو جائے گی تو مکھیاں اڑ جائیں گی, تو پھر ہم ان کی لاش کو لے جائیں گے اور دلی مراد پوری کرائیں گے, اپنا انعام لیں گے. بار کے اس کے بعد شام جب ہوئی تو اللہ پاک نے ایسی خطرناک بارش برسا دی کہ اس کے بعد وہ اپنی جان بچا کر بھاگے, اور بھاگنے کے بعد پھر جو بارش تھمی انہوں نے ہر طرف اپنے آدمی دوڑا دیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ وہ صحابی نہیں ملے. تو بار کے حق سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق کی زبردست شان ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آتی ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت مشہور, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جہاد میں تشریف لے گئے, غسل کی حاجت تھی اور مشیت الہی کے وہیں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. درمیان میں اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ غسل کر لیتے, اور اسی حالت میں شہادت ہو گئی آپ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے غسل کا فرشتوں کے ذریعے سے انتظام فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب نے دیکھا کہ ان کو باقاعدہ غسل دیا اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا, اسی لیے ان کا نام ہو گیا, لقب ہو گیا غسیل الملائکہ, فرشتوں کے غسل دیے ہوئے. تو اللہ کی شان ہے. اسی طرح سے ایک صحابی جن کا آپ اس سے پہلے کئی بار تذکرہ سن چکے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے تھے غزوے کے لیے, وہاں آپ کا قیام تھا کہ اسی اثنا میں ایک صحابی ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر آپ ان کی لاش کو تبوک لے کر جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ان کا جنازہ پڑھوائیں اور اس کے بعد پھر ان کو واپس مدینہ منورہ لے آئیں اور جنت البقیع میں ان کو آرام کرنے کا موقع کر دے دیں. اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان ہے, کہاں مدینہ شریف کہاں تبوک, لیکن جب اللہ پاک چاہیں تو ایسے حکم ہو جاتا ہے, کرم ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کا جنازہ یہاں اتنی دور لایا گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اللہ کی شان دیکھیے, تو اسی پر میں بھی عرض بھی کرتا رہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی اس کا پابند بنائے رکھتا ہوں کہ سورہ اخلاص کی بہت کثرت جاری رکھیں. اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے آپ کے کام بنائے. تو بارکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بہت عجیب و غریب واقعات بھی رونما ہوئے, لیکن چونکہ ان ہستیوں کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق تھا اور تربیت براہ راست ہوتی تھی, اس لیے ایسی تمام ہستیاں نہایت اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں رہتی تھی, آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر مر مٹتے تھے. اسی طرح سے عجائب و غرائب میں سے اللہ کی شان ہے کہ ایک ایسا موقع تھا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں مشورہ ہوا کہ کیا کریں, تو آپس میں طے ہو رہا تھا کہ کوئی اعلان کیا جائے, کچھ بجا دیا جائے, نقارہ بجا دیا جائے, کیا کیا جائے. بات طے نہ ہوئی اور محفل ختم ہو گئی. رات کو اللہ کی شان ہے کہ ایک صحابی, ان کو اللہ پاک نے دکھایا انسانی صورت میں ایک فرشتے ایک بگل لے کر جا رہے تھے اور بالکل بعینی یہی خواب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا. وہ صحابی جو تھے انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا. وہ آدمی جو جا رہے تھے بگل لے کر ان سے یہ ملے اور کہا کہ بھئی یہ بگل تم ہمیں دے دو, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. انہوں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ کہا کہ اس سے ہم بگل بجا کر اپنے ساتھیوں کو نماز کے لیے جمع کیا کریں گے. انہوں نے کہا میں اس سے بھی اچھی بات نہ بتاؤں, اس سے بھی اچھے کلمات نہ بتاؤں, تو انہوں نے یہ کلمات بتائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ بلال کو ساتھ لے لو, اور بلال کی آواز چونکہ اونچی ہے اس لیے ان کو یہ کلمات بتاتے جاؤ اور وہ اذان دیتے جائیں. جب یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو وہ اپنا تیبند گھسیٹتے ہوئے آیا کہا یا رسول اللہ یہ تو خواب میں نے بھی دیکھا تھا. اللہ پاک نے کس عنوان سے اذان عطا فرمائی, کس عنوان سے اقامت عطا فرمائی, جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کے لیے جو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے ورفعنا لك ذکرک, کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی رکھا. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس طرح سے اللہ پاک نے آپ کی شان بلند فرمائی, آپ کا ذکر مبارک بلند فرمایا, تو غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے دکھایا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے تصدیق کی, اور اس کی بنا پر پھر یہ سنت ہوئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, سارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے مؤدب تھے. صبح جب آپ کے در دولت پر جایا کرتے تھے تو وہاں آپ کا نام نہیں لیتے تھے, کچھ اور نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ باہر آ جائیے نماز کا وقت ہو گیا, بلکہ وہاں جایا کرتے تھے تو کھڑے ہو کر وہاں کہا کرتے تھے الصلاۃ خیر من النوم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند بار سنا, پھر فرمایا کہ اے بلال ان کلمات کو اذان میں, فجر کی اذان میں حیار الفلاح کے بعد رکھ لو, دو مرتبہ کہا کرو. تو بار کیف اس طرح سے اذان اور اقامت اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے شعار دین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے اور کریم مطلق ہیں کہ ان کا نام جہاں بلند ہوتا ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، وہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان ہے، مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایسے ایسے اچھے اچھے عنوانات سے عبادتوں کے حکم دیے ہیں. دوسرے مذہبوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ان میں صرف خرافات ہی خرافات کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی بھی اچھائی نہیں، صداقت نہیں اور کوئی وزن نہیں. جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ان کے آپ دیکھیں کہ کیا صورتیں ہیں، کیا حالتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام پاکیزہ مذہب عطا فرمایا اور اللہ پاک ہی نے یہ سارے احکام عطا فرمائے. تو بار کہہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے مؤدب اور بہت ہی چوکس تھے. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اگر کسی کام کے لیے میں تمہیں کہوں تو کیا کرو گے تم؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مہاجرین میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اسی طرح سے انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بالکل اطمینان رکھیے، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم پانی میں کود جائیں گے، گھوڑے اپنے پانی میں کودا دیں گے، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو آگ میں بھی کود جائیں گے، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو میدان میں بھی کود جائیں گے. اور آپ نے جو کچھ فرمایا یا رسول اللہ ہم دل و جان سے آپ کے خادم اور غلام اور جانثار اور جافدہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک سے ایک ماشاءاللہ جانثار رہے اور زندگی میں ایسے مواقع بہت پیش آئے جہاں صحابہ کرام تو تھے ہی تھے، مرد تھے، عورتوں نے، صحابیات نے بھی وہ جوہر کھلائے اور وہ کام انجام دیے کہ رہتی دنیا تک اللہ پاک نے ان ہستیوں کو بھی سرخرو فرمایا. بعض صحابیات نے کفار کو ایسے پتھر مار مار کے چلتا کر دیا، جہنم رسید کر دیا اور اس طرح سے ان کو قریب نہیں آنے دیا. بار کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اور صحابیات ان کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمائے اور وہ ہمتیں عطا فرمائیں، وہ حوصلے عطا فرمائے اور اللہ پاک نے وہ جذبے عطا فرمائے جس کی بنا پر ان ہستیوں نے کما حق ہو جو ہے وہ کام انجام دیے اور اللہ کے پیارے نبی کو ہر طرح سے خوش رکھا. اس کے برعکس منافقین تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، آپ سے ملتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، دعا بھی کراتے تھے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن دل میں چونکہ کفر بھرا ہوا تھا اس بنا پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ہر قدم پر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح بھی موقع لگے تو آپ کو ختم کر دیں. مکے میں کفار اور مشرکین مکہ جو تھے ان کی سازش چل رہی تھی، اللہ پاک نے وہاں سے آپ کو بحفاظت نکالا. وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زبردست معجزہ تھا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ان کفار کے بیچ میں سے نکلے. آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر اور سورہ یاسین کی شروع کی آیت پڑھ کر ان پر جو مٹی پھینکی، اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ ان سب کے سروں پر مٹی گری اور سب کھڑے کھڑے بے سدھ ہو گئے. اب وہ کیا کیفیت ہوئی یہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہل جل نہ سکے، گویا کہ اس مٹی نے کلورافام کا کام دیا. اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے بھی نکل لیے اور پھر آپ وہاں غار سور میں پوشیدہ ہوئے تو وہاں تک بھی کفار پہنچے، لیکن اللہ پاک نے وہاں بھی آپ کو بچایا. اور بار کہہ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں مشرکین مکہ ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، بہت زیادہ پریشان کرتے رہے، اور مدینہ منورہ میں یہ منافقوں کا ٹولہ پریشان کرتا رہا. مخلصین اتنی عزت کرتے تھے اور اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے، بہت ہی ادب کرتے تھے.
حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے قدر آواز بلند ہوئی تو اللہ پاک نے اپنا کلام نازل فرما دیا. سورہ حجرات کے شروع میں آیات نازل فرما دی اللہ پاک نے کہ پیارے نبی کے سامنے آپ لوگوں کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تبارک ان منافقوں نے آخر آخر تک آپ کے ناک میں دم رکھا، ہر سازش کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسی مسجد بنائی جس کا اللہ پاک نے مسجد ضرار نام رکھا ہے قرآن کریم میں 11 پارے میں. اللہ پاک نے فرما دیا لمن اسجد لمن اسجد مسجد لمن اسجد لمسجد اسجد علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد بہترین مسجد ہے جس میں آپ نے روز اول سے دین پر اور اس تقوی کے اوپر بنیاد رکھی ہے، اور وہ مسجد ہے مسجد قبا، اسلام کی پہلی مسجد. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اس مسجد کی طرف رخ بھی نہ کیجئے، آپ اس میں مت جائیے بالکل بھی، اور ادھر کا رخ نہ کیجئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مسجد ضرار ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں نہ گئے، ان لوگوں کی پلاننگ تھی کہ آپ کو وہاں بلا لیں، اس میں کچی اینٹیں رکھ کر بغیر مسالے کے دیواریں کھڑی کی اور آپ سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسجد قدرے دور ہم نے آسانی کی خاطر بنا لی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وہاں تشریف لے چلیں اور افتتاح فرما دیں. اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما دی اور ان کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ گئے. ہم نے بھی وہ جگہ دیکھی ہے کہ وہ کوڑی بنی ہے، اہل علاقہ میں آ کے اس میں کوڑا ڈالتے ہیں، اور مسجد قبا ماشاء اللہ اللہ پاک کی شان ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کافی عرصے تک مقیم رہے جب مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں بنیاد رکھی مسجد کی، اور وہاں آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ تشریف لے کر آئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر 6 وہاں قیام فرمایا. ان کا بھی کیسا زبردست جذبہ ہے ادب تھا کہ میاں بیوی دونوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیے ہم نیچے رہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ میرے پاس چونکہ ملنے ملانے والے آئیں گے تو اس صورت میں تم لوگوں کو تکلیف ہوگی، بار بار ادھر ادھر ہونا پڑے گا، لہذا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نیچے رہوں آپ لوگ اوپر ہو جاؤ. مشیت الہی کے ایک وقت ایسا ہوا کہ اوپر گڑھا ٹوٹ گیا، پانی کا گھڑا جو ٹوٹا تو میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. جلدی سے انہوں نے رضائی کو لے کر سارا پانی اس کے اندر جذب کیا اور ادب کی وجہ سے کونے میں بیٹھے رہتے تھے، لیٹتے نہیں تھے، اتنا زبردست ادب کرتے تھے اور اتنا خیال کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے ان کو مرتبے بھی ایسے ہی زبردست عطا فرمائے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخلصین، ان کی تو کیا پوچھئے، ایک سے ایک ستارہ اور ایک سے ایک جذبہ رکھنے والا. اور منافقین کا عالم یہ کہ انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے تو واپسی پر ایک موقع ایسا تھا جہاں سے گھاٹی سے ایک ایک دو دو کر کے گزرنا ہوتا، منافقین میں پلاننگ کی کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان جو ہے پتھر ایسا تیار رکھیں جب آپ وہاں سے گزریں تو اس کو لڑکا دیں اور آپ پر وہ گرے اور اس سے آپ کا کام تمام ہو جائے. اللہ پاک قادر مطلق نے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ ان منافقوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے، آپ ذرا احتیاط سے گزریے. غرض کے منافقین کامیاب تو کسی بھی سازش میں نہ ہوئے، لیکن ان کی آخرت ایسی برباد ہوئی کہ دنیا تو ختم ہونی ہونی تھی. انہوں نے سازشوں کے اندر بہت سبقت لی، اور ان سبقتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا انجام جو ہے کتنا برا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا اللہ تعالی، یعنی ان بدبختوں کی حالت ایسی وہ تھی کہ جب جنگ کے لیے آپ تشریف لے چلتے تھے تو ایسی صورت میں وہ بھی ساتھ ہو لیا کرتے تھے، اور پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ ایسا کرو کے ساتھ چلے چلتے ہیں, آگے چل کر پھر کوئی بہانے بنا بنا کے ایک ایک دو دو کر کے واپس ہو جائیں گے. اور جب مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت ہوتا تھا تو کہتے تھے جی ہم بھی تو شریک ہوئے تھے. سورہ فتح میں اللہ پاک نے اس کے متعلق تذکرہ فرمایا کہ بڑے بدبخت نہیں ہے, مال کے خاطر اپنے آپ کو شریک کہتے ہیں اور ویسے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح سے پہلے پارے میں بالکل شروع کی آیات میں ایسے بھی انہوں نے وہ کی حرکتیں کہ شروع دن میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو اور شام کو کہہ دو جی ہمیں یہ مذہب اچھا نہیں لگا اور اس میں ہم تو واپس جاتے ہیں اپنے مذہب میں, تو تدبیر کرو اس طرح سے کچھ لوگ واپس ہو جائیں گے تو دین جو ہے ان کا کچا پڑ جائے گا. لیکن اللہ پاک نے جس کو ہدایت عطا فرما دی اس کا دل اتنا مضبوط اس معاملے میں ہوا کہ اس کو پھر کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ کر سکا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو مالک نے تپتی زمین پر ریت پر لٹا لٹا کر پتھر گرم رکھ کر گھسیٹنے کا حکم دیا اور اس طرح سے ایسا گھسیٹتے تھے کہ آپ کی چربی نکل آتی تھی, لہو لہان ہو جاتے تھے. ملازمین جو تھے وہ کوڑے بھی مارتے تھے اور ساتھ ساتھ پوچھتے تھے کہ تم باز آ گئے نہیں اپنے مذہب سے, تو وہ کیا کہا کرتے تھے, احد احد. اسی طرح سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بڑا ترس آیا اور بہت افسوس ہوا, تو انہوں نے آپ کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان کو سید المؤذنین بنایا. پہلی اذان جو جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا وہ شروع ہوئی وہاں مدینہ منورہ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو آپ نے بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھ کر اذان دی. اس طرح سے اللہ پاک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المؤذنین بنایا, مؤذنوں کے سردار. ایک مرتبہ آپ نے پوچھا اے بلال تم کیا کام کرتے ہو؟ میں جب وہاں گیا آسمانوں پر تو میں نے تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے سے آگے آگے محسوس کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کرتا ہوں, بس یہ کرتا ہوں جب وضو کرتا ہوں جب یہ نا دو رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو فرمایا جب ہی تو بار کہ یہ دو رکعت تحیت الوضو جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی زبردست سعادتیں عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بے قرار رہتے تھے اور غم میں ڈوبے رہتے تھے, چنانچہ آپ شام کی طرف چلے گئے. کافی وقت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کی خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں اور مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ہم لوگوں سے اور مل لیں. تو بار کیف جب وہ تشریف لائے انہوں نے اذان دی, پورا مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا, زار و قطار رونے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اللہ پاک کی مہربانی ہوئی اور بیت المقدس ملا تو اس وقت بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کا وہاں اہتمام فرمایا. تو بار کیف اللہ پاک نے اپنے ایسے لوگوں کو کہ جن کا ظاہر دیکھا جائے تو موٹے موٹے رنگ کالا, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے اجلے اور کتنے بلند مرتبے کے کہ اللہ پاک کے یہاں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر بے حساب لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوئے. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے. اس دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو, ان حضرات ہستیوں کو جو صحابہ کرام ہیں یا صحابیات ہیں, اسی طرح سے ائمہ دین ہیں, محدثین, مفسرین وغیرہ, ان ہستیوں کے لیے اپنے دلوں میں اتنی محبت بھر لیں کہ ہماری یہ محبت جو ہے چھلکتی رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ میں بغض و عناد کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں. اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، تان و تشنی نہ کرنا. جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے، اور جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے، تو وہ برباد ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے انہوں نے بغض رکھا. آپ نے بڑی زبردست طریقے سے وضاحت فرما دی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے حضرات، ایمان کی حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ ہی دیکھا، اور اس کے بعد ایمان کی حالت پر ہی قائم رہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تمام بزرگان دین متفق ہیں اس بات پر کہ ان کو ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں بعد کے تمام حضرات کو بٹھا دیا جائے، یعنی تابعین تبع تابعین ائمہ دین محدثین مفسرین فقہا سب. تو فرمایا کہ وہ پلڑا جس میں وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، ان کا پلڑا بھاری ہے. اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کہاں ملانے چلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی وہ خاک جو ان کے جہاد میں ہوتے ہوئے ناک میں گئی، وہ خاک بھی 100 عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بہت اونچے اونچے مقام عطا فرمائے ہیں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ میری ستارے ہیں، جس کسی سے بھی تم تعلق کر لو گے تمہیں راستہ مل جائے گا. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، جگہ جگہ ان کی تعریفات ہیں. قرآن کریم میں سورہ فتح کے آخر میں بھی اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپ کے ساتھی جو ہیں یہ کفار پر تو بہت سخت ہیں اور مسلمانوں پر بہت نرم ہیں. رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ رکوع بھی کرتے ہیں خوب، سجدے بھی کرتے ہیں خوب، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں خوب. اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بہت ہی چمکایا ہے، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشان ہیں سجدوں کی بنا پر. اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بہت ہی مقرب بنایا. پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ پیاری ہستیاں اور بہت ہی اونچے مرتبے والی وہ یہی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی بنایا ہے. ان ہستیوں کو اللہ پاک نے چنا، اور اللہ پاک کی رحمت رہی کہ ان ہستیوں نے بھی پورے حق ادا کیے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ آپ کے تو واقعات سارے محفوظ ہیں ہی، آپ کی ازواج کے بھی، اولاد کے بھی، صحابہ کرام کے بھی، صحابیات کے بھی، ان کے سب کے واقعات محفوظ ہیں. یہ حقانیت کی بہت زبردست دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہمیشہ سب ہستیوں سے محبت کی پوری توفیق عطا فرمائے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست ہے حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے. اورنگی میں وہ بنگلہ دیش سے جب آئے تو وہاں انہوں نے قیام کیا، اور وہیں ان کا مطب بھی تھا، ہماری ان سے بڑی اچھی دوستی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اجمیر شریف کے رہنے والے تھے اور بڑے جہاں دیدہ آدمی اور بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اللہ والے تھے. ان کے پاس ایک آدمی آتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ تھوڑے عرصے سے میری ہر عبادت کے اندر نور ختم ہو گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. تو وہ بہت زبردست اللہ والے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی کسی بزرگ کے بارے میں تمہارا خیال جو ہے کوئی غلط ہو گیا، کوئی بدگمانی ہو گئی، سوچو فکر کرو. تو انہوں نے پھر ان سے پوچھنا شروع کیا تو وہ ہر بارے میں بتاتے رہے، نہیں 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 نہیں، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جب بارے میں سوال کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ مجھے ان سے اختلاف ہے، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہی تو ساری وجہ ہے بھائی، تم انہیں برا سمجھنے والے کون، جب اللہ کے نبی نے ان کو اچھا بتا دیا، صحابہ کرام میں سے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے ہیں، تو تم کون ہو؟ توبہ کرو فوراً. اور اس کے بعد انہیں بہت سمجھایا، بٹھا کر تقریر کی اور سمجھایا اور کہا کہ توبہ کر کے نماز توبہ پڑھو اور پھر اس کے بعد پھر مجھے بتانا کہ کیا حال رہا تمہارا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی بڑی مہربانی ہوئی، رحیم مطلق نے ان پر رحم کر دیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے ان کو راستہ مل گیا اور اس طرح سے وہ تائب ہوئے اور انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا ان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ ہر عبادت میں نور پیدا ہو گیا. تو میرے محترم دوستو، وہ تو بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بعد کے جو بڑے بڑے اپنے وقت کے بزرگ ہیں، ہمیں آپ کو تو چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی بھی ذرا سا بھی وسوسہ نہ آنے دیں، ذرا سی بھی لب کشائی نہ کریں. ہم اگر ہمارے ذہن میں کوئی خیال بھی آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ لیں کہ یہ ہماری سوچ ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. تو بہرحال اس طرح سے اپنے آپ کو الگ کر لینے سے فائدہ ہوگا. بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنا ایمان بھی خراب کر لیتے ہیں اور آخرت برباد ہونے کا سامان کر لیتے ہیں. اس لیے ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ اللہ پاک کی مہربانی ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں یا بعد کے حضرات ہوں، آپس کے معاملات ان کے وہ جانے اور ان کا کام. بہت سے بزرگوں سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی، قیامت میں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا. تم اپنی فکر کرو کہ تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا کیا ہوگا. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ آدمی اگر اپنی فکر رکھے گا تو دوسروں کی فکر سے وہ بے فکر رہے گا، اس کو فرصت نہیں ملے گی اس بات کے سوچنے کی، تو بار کہہ وہ عافیت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں، مختلف معاملات ہیں. میں نے واقعات میں پڑھا ہے، ہندوستان میں دہلی میں ایک خسرے تھے، لیکن اپنے وقت کے وہ بڑے آدمی تھے اور پوشیدہ رہتے تھے، سب کو دکھتا تھا کہ یہ خسرے ہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ کال پڑنے لگا، بارش ہو گئی بند، بڑے پریشان ہوئے لوگ. تو کسی بزرگ نے کہا کہ بھئی وہ فلانا جو وہ ہے اس سے جا کر دعا کراؤ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ایک خاص انداز سے ناچنے لگتے ہیں. تو وہ ناچنے لگے، کہنے لگے میاں میرے پاس کیا رکھا ہے، میں تو گانے بجانے والا آدمی ہوں. پھر لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ تم ان کا پیچھا مت چھوڑنا. بہرحال وہ لپٹتے رہے. اس کے بعد جب لپٹے تو پھر وہ ان کو وہاں سے لے کر باہر گئے اور جا کے انہوں نے دعا شروع کی، اور اللہ پاک کی مہربانی ہوئی کہ بارش ایسی زبردست ہو گئی کہ جل تھل ہو گئے اور اپنا مکان پکڑنا ہر ایک کو مشکل ہو گیا. اب ہمیں آپ کو کیا پتا کہ کون کس حال میں ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کے متعلق بھی بدگمان بھی نہ ہو، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اسی طرح سے ہم جب طالب علم تھے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے فضل سے حج کو جایا کرتے تھے، تو اس زمانے میں کمشنری میں قرآن اندازی ہوا کرتی تھی. تو یہ خسرے وہاں پر بھی آیا کرتے تھے، بھورے خان کے نام سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اب تو شاید ہی دنیا میں ہو، اتنا زمانہ پرانی بات ہو گئی. تو بہرحال وہ اللہ کی شان ہے کہ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے، بڑی لگن تھی ان کو اور بہت زبردست وہ تھا اللہ سے اور رسول سے تعلق. تو اس لیے آدمی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر فتویٰ نہ دے اور اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر تان نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہی کریم ہے، ان کے معاملات بڑے مختلف ہیں. حضرت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک مجذوب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ نظام کچھ کھلاؤ پلاؤ. تو اسی وقت آپ نے کچھ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر اور چولہے پر چڑھوائے تھے، اور اس نے پکانے کے لیے رکھ دیے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ذرا صبر کیجئے. پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر ان کا پھر کہا کہ نظام الدین جلدی کرو, پھر آپ نے منع کر دیا کہ ابھی آپ ذرا صبر کر دیجئے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جو کہا تو انہوں نے وہ ہانڈی اتار کر ان کے سامنے رکھ دی. عام آدمی گرم گرم میں پکتے ہوئے کے اندر کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا, انہوں نے اس میں ہاتھ ڈالا, خوب اچھی طرح سے اس کو ہلایا جیسے چمچے ڈال رہے ہوں, اور اس کے بعد دو چار سڑپے مارے اور ہانڈی کو اٹھا کر دے مارا زمین پر, ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہوئے چلے گئے, نظام الدین ہم نے تمہارے فقر کی ہانڈی توڑ دی, جاؤ فقر ختم. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا سے کیا معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں آپ کو کچھ پتہ نہیں, اللہ پاک بڑے زبردست کریم ہیں, ان کے بندوں کے معاملات بھی مختلف ہیں, کسی کو کسی کام میں لگا دیا, کسی کو کسی کام میں لگا دیا. تو بار کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنی مہربانیوں اور عنایتوں سے مالا مال رکھے, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, خرابیوں اور برائیوں سے بچائے, اور اس طرح سے اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور حضرات صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین اور بزرگان دین, ان سب کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ایسی محبت جوش مارتی ہوئی ہو کہ ہماری یہ محبت جو ہے وہ جوش مارتی رہے, اور اس طرح سے اللہ پاک کا کرم ہوتا رہے. انہی محبتوں کی بنا پر ہماری مغفرت کی بھی امید ہے, ورنہ ہمارے کیا اعمال اور کیا عبادات, کچھ بھی نہیں. اللہ رب کریم کا فضل ہوگا, ان کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوں گی تو سارے کام بن جائیں گے. بازے بازے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اسی پر اس کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ مضمون چلا اس پر کہ آدمی کا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح, کافر کا دل پتھر کی طرح ہے, مسلمان کا دل نرم ہے. اور ہمیں آپ کو اللہ پاک نے مسلمان بنایا, صاحب ایمان بنایا, صاحب قرآن بنایا. ہمارا آپ کا دل تو بہت ہی ملائم ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تھی, آپ غیروں کے ساتھ بھی بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتے تھے, محبت سے پیش آیا کرتے تھے, بہت ہی زیادہ ان کی تکریم فرماتے تھے, اعزاز فرمایا کرتے تھے, اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام فرمایا کرتے تھے. اور آپ کے اخلاق ہی کی بنا پر تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے دست مبارک پر ایمان لاتی تھی. تو میرے محترم دوستو, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں. اللہ پاک نے سورہ احزاب میں تذکرہ فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بے شک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے. نمونے کے معنی آپ اور ہم سب جانتے ہیں, کسی کو نمونہ دکھاتے ہیں کہ جی ایسی چیز چاہیے اور ایسی چیز بنا دیں, تو وہ نمونہ دکھا کر وہی چیز بنواتے ہیں. اس میں ذرا بھی اگر کمی بیشی ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ نے نمونے کے مطابق نہیں بنائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے. سر سے پاؤں تک آپ نمونہ ہیں, آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے بہترین. جو شخص بھی آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرتا ہے وہ آپ کا سچا اور پکا امتی ہے, اور آپ کا سچا اور پکا محب ہے. اور اللہ اس کی مہربانی فرماتے ہیں اس پر, اور اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں, کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی, سارے حضرات صحابہ کرام کی, صحابیات کی, امہات المومنین کی, تمام بزرگان دین کی پوری طرح سے عزت اور احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہی کا زبردست کرم ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں بلا استحقاق. ظاہر ہے کہ بندے تو ان کے اور بھی بہت سارے ہیں جو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ اپنے دربار میں ان کو نہیں آنے دیتے, تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, شکر ہے, احسان ہے جس مالک نے ہمیں آپ کو نوازا ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں ہر زمانے میں ایک سے ایک بڑے بڑے بزرگ بھی موجود رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مہربانیوں سے نوازے اور عنایتیں فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یا زندہ تو باقی انشاءاللہ آئندہ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.